ناقص جمع سے گناہ نشر ہوتے ہیں. وہ لوگ جو گناہوں کو پھیلاتے ہیں نشر کرتے ہیں ان کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا. وہ لوگ جو گناہوں کو پھیلاتے ہیں نشر کرتے ہیں ان کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا. اور پانچواں مشرک اور منافق. ظاہر ہے مشرک ایمان قبول کرے گا تبھی اس بات کا اندیشہ ہوگا کہ وہ شاید اس کا خاتمہ ایمان پہ ہو. منافق چونکہ ظاہری طور پہ مسلمان ہوتا ہے حقیقت میں وہ کافر ہوتا ہے. چھٹا سود کھانے والا سود خور, اس کے بارے میں بھی ڈر اور اندیشہ ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوگا. سود لینے والا سود دینے والا سودی کاروبار میں کسی بھی قسم کی شرکت کرنے والا لکھنے والا اس کی گواہی دینے والا یہ تمام کے تمام اس میں شامل ہیں. ساتویں وہ لوگ کے جو صالح اور متقی مسلمانوں کو یعنی اولیاء اللہ کو تکلیف اور ایذا پہنچاتے ہیں. وہ لوگ کے جو اللہ اس کے رسول کے پیغام کو اور دعوت کو نشر کرنا چاہتے ہیں ان کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کرنا, ان کی مخالفت کرنا, ان کے خلاف پروپیگنڈا کرنا, ان کو ایذا اور تکلیف پہنچانا, یہ جو لوگ یہ کام کرے جس طرح سورہ احزاب میں فرمایا ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ان کا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوتا جو اولیاء اللہ کو تکلیف پہنچاتے ہیں اور صالح اور متقی ایمان والوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں. اور آٹھواں وہ آدمی جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کا مذاق اڑائے. اس کے سامنے جب اللہ کی بات کی جائے رسول کی سنت کی بات کی جائے تو وہ مذاق اڑائے. قرآن کا مذاق اڑانے والا, داڑھی کا مذاق اڑانے والا, شریعت کا مذاق اڑانے والا, مسواک کا مذاق اڑانے والا, نماز کا مذاق اڑانے والا, حج اور روزے کا مذاق اڑانے والا, اسلام میں جتنے امور ارکان و واجبات ہیں یا اللہ اور اس کے رسول کے جتنے احکامات ہیں ان کا مذاق اڑانے والا یہ شخص اگر توبہ کیے بغیر مرے گا تو اس کا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوگا. نوا وہ آدمی جو اللہ کی مخلوق کو مسلسل تکلیف پہنچائے, بلی ہو, کتا ہو, چوہا ہو, چیونٹی ہو, اللہ کی کوئی بھی مخلوق انسان ہو یا حیوان ہو مسلسل کسی مخلوق کو تکلیف پہنچانے والا یہ شخص بھی اس کا خاتمہ بھی ایمان پہ نہیں ہوتا. اور دسواں وہ شخص جو چغلخوری کرتا ہے جس کی عادت یہ بن گئی ہے کہ وہ ایک کی بات دوسرے تک پہنچا کے دو مسلمانوں کو آپس میں لڑاتا ہے. چغلخور اس کے بارے میں بھی ڈر ہے جس کا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہے. گیارہواں وہ آدمی جو والدین کا نافرمان ہو جس نے والدین کو ایذا پہنچائی ہو, تکلیف پہنچائی ہو, ان کو گالی وغیرہ دی ہو, ان پہ ہاتھ اٹھایا ہو, ان کو تکلیف پہنچائی ہو, ان کو دل کو دکھایا ہو, اگر توبہ کرنے سے پہلے یہ مر جائے گا یا وہ اس کو معاف نہیں کریں گے تو ڈر ہے کہ کہیں اس کا خاتمہ بھی شر پہ نہ ہو. تو یہ وہ لوگ تھے, ان لوگوں میں سے چند ایک تھے جن کو ہم نے گنوایا جن کے بارے میں ان کے اعمال سیئہ کی وجہ سے ڈر لگتا ہے کہ کہیں ان کا خاتمہ شر پہ نہ ہو. اور جو لوگ دعوت دیتے ہیں یا نصیحت کی بات کرتے ہیں یا کسی اور کو دین کی طرف مائل کرتے ہیں انہیں اپنے لہجے کو نرم اور اپنے قلب کو رقت والا انت بنانا چاہیے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام تک سے کہا گیا سورہ آل عمران میں فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی حکم دیا گیا کہ آپ نرمی کے ساتھ دعوت و تبلیغ کا کام کیجیے. تو نرم لہجے سے مراد یہ ہے کہ جو گفتگو یا جو دعوت دی جائے اس میں آپ کا لہجہ نرم ہو, جو بات کی جا رہی ہے بات کھڑی ہو, جو ٹوک ہو بات بالکل ٹھیک بات ہو. یہ نہ ہو کہ بات میں آپ جب بات کریں اور جب نصیحت کریں تو لگی لٹھی بات ہو, نہیں, بات صاف ہو البتہ لہجہ آپ اس میں نرم اختیار کر سکتے ہیں اور ہمارے سامنے قرآن میں اس کی مثالیں موجود ہیں. نوح علیہ الصلوۃ والسلام، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اور سب سے بڑھ کے سید الاولین والآخرین علیہ الصلوۃ والسلام. ان تمام کے بارے میں ہمیں یہ چیز قرآن میں اور احادیث میں ملتی ہے کہ انہوں نے نبی کو اختیار کیا اور اللہ کی دعوت کو اللہ کے بندوں تک پہنچایا. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی نرمی کے بارے میں ارشاد فرمایا متفق علیہ حدیث میں کہ ان اللہ رفیق یحب الرفق فی الامر کلہ، اللہ تعالی نرمی کو پسند کرتے ہیں اور اللہ تعالی اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ انسان اپنے ہر معاملے میں نرمی کو اختیار کرے. اور اس حدیث کی روایت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے کی، اور صحیح مسلم کی ایک دوسری حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ارشاد کو بھی، یہی ام المؤمنین ہم سب کی اور پوری امت مسلمہ کی ماں اما عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ قال علیہ الصلوۃ والسلام ان الرفق لا يكون في شيء الا زان ولا ينزع من شيء الا شان، جس کسی کام میں نرمی اور حکمت آ جائے وہ کام بل اور سنور جاتا ہے، جس کام سے نرمی اٹھا لی جائے شدت اور سختی آ جائے تو وہ کام بگڑ جاتا ہے. اور یہی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا اس حدیث کو نقل کرتی ہیں، جس کو امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں جگہ دی. ارشاد فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اذا اراد اللہ عز وجل باہل بیت خیرا ادخل علیہم الرفق، اللہ تعالی جب کسی گھرانے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو ان کو نرمی اور حکمت کی توفیق عطا فرماتے ہیں. اس سے پہلے ہم نے حدیث پڑھی جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں کے لیے دعا کی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرتے ہیں، وہ حکمراں اور وہ ذمہ دار لوگ اور وہ افسر اور وہ لوگ جن کے ماتحت اور جن کی نگرانی میں کچھ لوگ کام کرتے ہوں، ان کا رویہ اور ان کا سلوک اگر نرم ہوگا تو ان کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی ہے اللہم من ولی من امر امتی شیئا فشق علیہم فاشفق علیہ، یہ بد دعا تھی. اور دعا یہ تھی کہ من ولی من امر امتی شیئا فرفق بهم فارفق به، جس نے میری امت کے ساتھ نرمی کا سلوک کیا اے اللہ فارفق به، تو بھی اس کے ساتھ نرمی کا سلوک کر. اس میں ترغیب ہے لوگوں کے لیے کہ وہ اپنے امور میں نرمی اور حکمت کو اختیار کریں. اور صحیح مسلم کی ایک حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اہل الجنۃ ثلاثۃ ذو سلطان مقسط موفق ورجل رحیم رقیق القلب لکل ذی قربا ومسلم وعفیف متعفف ذو عیال. جنت میں تین قسم کے لوگ جائیں گے. فرمایا پہلا تو وہ حکمران اور وہ ذمہ دار جو انصاف کرنے والا ہو اور جو نرم دل ہو، اور فرمایا دوسرا رجل رحیم رقیق القلب لکل ذی قربا ومسلم. یہ بڑا اہم حصہ ہے صحیح مسلم کی اس حدیث کا. ہر وہ آدمی رجل رحیم رقیق القلب، رحم کرنے والا ہر مسلمان جس کا دل نرم ہو، اس کے لیے کافروں کے لیے، ہندوؤں کے لیے، یہودیوں اور نصارہ کے لیے نرم ہو نہیں، فرمایا ان کے لیے سخت ہونا چاہیے. اس طرح قرآن فرمایا اشداء علی الکفار، ان کے لیے تو دل تمہارا سخت ہو، ان کے سامنے بچ نہ جاؤ. اگر دل نرم ہو تو کس کے لیے ہو؟ لکل ذی قربا و مسلم، ہر رشتہ دار کے لیے، ہر کلمہ گو مسلمان کے لیے دل کو نرم کرو. ہر مسلمان کے لیے، ہر رشتہ دار کے لیے اپنے دل کو نرم کرو اور ان کے ساتھ نرمی کا سلوک کرو، اس لیے کہ تمہارا مسلمان بھائی ہے. تو جنت میں جانے والے تین ہیں، ایک تو وہ حکمراں اور وہ ذمہ دار اور وہ نگراں جو اپنی رعایا اور اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ نرمی کے ساتھ سلوک کرتا ہو. اور دوسرا وہ عام مسلمان جس کا دل نرم ہو اور جو ہر کلمہ دو اور ہر استعمال کے ساتھ نرمی کے ساتھ سلوک کرے.
اور تیسرا وہ آدمی, تیسری وہ قسم کہ ایک آدمی ہے اس کی اولاد بھی کافی زیادہ ہے, وہ کثیر العیال ہے اور اس کا خرچ بہت زیادہ ہے, تنخواہ کم ہے, خرچہ بڑی مشکل سے ہوتا ہے, تنگ دستی کے ایام ہیں اس کے, لیکن پھر بھی وہ عفیف متعفف, کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا, کسی سے بھیک نہیں مانگتا. اور امام ابن تیمیہ علیہ رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب الامر بالمعروف والنہی عن المنکر میں ارشاد فرمایا کہ الامر بالمعروف والنہی عن المنکر, ارشاد فرمایا کہ فلا بد من هذه الثلاثة العلم والرفق والصبر, اس کام میں دعوت دینے والے داعی کو, امر بالمعروف کرنے والے کو, برائیوں سے روکنے والوں کو تین چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے, علم کی اور نرمی اور شفقت کی اور صبر کی. اور یہ کیسے, امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کیسے حاصل ہو, فرمایا العلم قبل الامر والنہی, دعوت دینے سے اور نیکیوں کے پھیلانے اور برائیوں کے روکنے سے قبل اس کا علم حاصل کرنا ضروری ہے کہ تم جو کچھ کہہ رہے ہو اس کا شرعی حکم کیا ہے. العلم قبل الامر والنہی, علم حاصل کرنا ضروری ہے اپنی استعداد اور اپنی طاقت کے مطابق. والرفق, اور جو نرمی اور شفقت ہے, معہ دعوت کے ساتھ ساتھ یہ چیز چلے گی. دعوت دینے سے پہلے دعوت و تبلیغ اور اصلاح اور ارشاد اور خیر اور بھلائی کے پیغام کو پھیلانے اور اس دعوت کو دوسروں تک نشر کرنے سے پہلے علم کا حاصل کرنا ضروری ہے اپنی حیثیت کے مطابق. اور جو چیز دعوت کے ساتھ ساتھ چلے گی, خیر اور بھلائی اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ساتھ ساتھ چلے گی, وہ ہے رفق, نرمی اور محبت. والصبر بعدہ, اور جو چیز اس کے بعد کرنی پڑے گی دعوت دینے کے بعد, جس چیز کو اختیار کرنا پڑے گا وہ ہے صبر. تو دعوت دینے سے پہلے, دعوت دینے سے پہلے علم کا حاصل کرنا ضروری ہے, اور دعوت کے ساتھ ساتھ نرمی اور شفقت, اور دعوت کے بعد صبر. تو تین چیزیں ہیں, علم, نرمی اور محبت اور شفقت, اور صبر. جب آپ دعوت دیں, دعوت دینے سے پہلے علم حاصل کریں, تو جب دعوت دینی شروع کریں تو نرم لہجے میں, شفقت اور محبت بھرے لہجے میں دعوت دیں. اس دوران تکلیفیں بھی آپ کو اٹھانی پڑیں گی, پریشانیاں بھی ہوں گی, لوگ مخالفت بھی کریں گے, آپ کو زخمی بھی کریں گے, آپ کو ماریں گے بھی, آپ کے خلاف پروپیگنڈا بھی کریں گے. تو اس صورت میں صبر, جس طرح کہ سورہ عصر کے آخر میں فرمایا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ, یہ ہے وَالرِّفْقُ مَعَهُ, آپ دعوت دیں گے, وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ, اور اس کے بعد جو کچھ آپ کو پیش آئے گا اس پر آپ صبر کریں گے. لیکن یہ نرمی اور شفقت جس کا بیان ہم کر رہے ہیں دعوت دینے والے داعی کے لیے, تو جو آدمی دعوت دیتا ہے, نصیحت کرتا ہے, بات پھیلاتا ہے نیکیوں کی, تو اس کے لیے جن چیزوں کا, جن شرائط کا, جن آداب کا, جن اصولوں کا جاننا ضروری ہے, اس کو ہم بیان کر رہے ہیں. تو اسی سلسلے میں نرمی کو ہم نے بیان کیا. لیکن یہاں یہ بات بھی آپ سمجھ لیجئے کہ نرمی موقع محل کی مناسبت سے ہو, باقی وہاں نرمی کی ضرورت ہے تب تو آپ نرمی کیجئے, لیکن اگر وہاں نرمی کی ضرورت نہیں ہے تو آپ ہر معاملے اور ہر بات میں, ہر جگہ, ہر مقام پہ, ہر زمانے میں, ہر وقت نرمی نہیں کریں گے. اس لیے کہ بعض جگہ اور بعض اوقات اور بعض مقامات کے لیے اور بعض لوگوں کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ سختی سے بات کی جائے, وہ نرمی نہیں سمجھتے, نرمی والے لہجے کو وہ نہیں سمجھتے. اسی لیے آپ دیکھیے قرآن کا مطالعہ کیجئے, انذار بھی ہے اور تبشیر بھی ہے, یہ خوشخبریاں بھی سناتا ہے اور ڈراتا بھی ہے. رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام اور ہر نبی اور ہر رسول نذیر تھا اور بشیر تھا, ترغیب اور ترہیب دونوں چیزوں کا ہونا ضروری ہے. اور یہی وجہ ہے کہ کتاب الحدود صحیح بخاری میں, باب اقامت الحدود میں, ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا, ہم سب کی ماں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا, یہ کہتی ہیں کہ واللہ من تقم لنفسه فی شیء یؤتا الیہ قط, اللہ کی قسم رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ذات کے لیے کبھی بھی کسی سے بدلہ نہیں لیا، انتقام نہیں لیا، حتی تنتہی حرمات اللہ فینتقم للہ، یہاں تک کہ اللہ کی حدوں کو توڑا جاتا تھا، اللہ کے محرمات کو اپنایا جاتا تھا، جب اس قسم کی بات ہوتی تھی تو اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام فینتقم للہ، اللہ کے لیے انتقام لیتے تھے، پھر معاف نہیں کرتے تھے، اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا، بدلہ نہیں لیا، سب کو معاف کر دیا. لیکن جہاں حد نافذ کرنی ہو، شرعی حد نافذ کرنی ہو، شرعی سزا دینی ہو، تو فرمایا کہ حتی تنتہی حرمات اللہ فینتقم للہ، اللہ کے لیے انتقام لیتے تھے، پھر کسی کو معاف نہیں کرتے تھے. یہی وجہ ہے کہ جب قبیلہ مخزوم کی فاطمہ نامی عورت نے چوری کی اور اس کے بارے میں صحابہ رضی اللہ عنہم نے اس بات کو اسامہ بن زید کے سامنے رکھا کہ ہمیں ہمت نہیں ہو رہی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر اس عورت کی سفارش کریں. صحابہ نے سفارش اس لیے کی کہ اس عورت کا تعلق بہت بڑے قبیلے سے تھا، ان کا مقصد یہ تھا کہ اگر پیسے لے کر، جرمانہ لے کر اس کا جرم جس کی چوری اس نے کی ہے اس سے معاف کروا لیا جائے، اس کو چھوڑ دیا جائے تو قبیلے پہ بڑا گہرا اثر پڑے گا، جو لوگ مسلمان نہیں ہوئے وہ اسلام قبول کر لیں گے اور جو منافق ہیں ان کو بھی مخالفت کا موقع نہیں ملے گا. ان کی نیت اور ان کا اجتہاد یہ تھا، لیکن جرت نہیں تھی، اس لیے انہوں نے یہ سوچا کہ کسی ایسے آدمی کو تلاش کرو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب ہو اور جس کی بات آپ رد نہ کرنے والے ہوں. جیسے دنیا میں ہوتا ہے، ہر شخص کا کوئی نہ کوئی اتنا قریب ضرور ہوتا ہے کہ اس کے لیے لوگ اس کی سفارش پیش کرتے ہیں. تو اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کے پاس یہ لوگ آئے اور انہوں نے اس بات کو پیش کیا، تو اسامہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں جب اس بات کو عرض کیا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام غصے میں آ گئے اور ارشاد فرمایا، اتشفع فی حد من حدود اللہ، غصے کے عالم میں اور جلال کے عالم میں ارشاد فرمایا، اتشفع فی حد من حدود اللہ، اے اسامہ کیا تو اللہ کی سزاؤں میں اور اللہ کی طرف سے مقرر کردہ حدوں میں کیا تم سفارش کرنا چاہتے ہو؟ یہ بات بھی صحیح بخاری میں موجود ہے اور آپ نے ان کی اس بات کو رد کر دیا. تو ہمیں ان واقعات سے اور ان ارشادات سے یہ بات ملی کہ جہاں نرمی کا ہونا درست ہو وہاں نرمی کی جائے، لیکن ہر جگہ ہر مقام پر نرمی کرنی جائز نہیں ہے. بعض لوگ سختی ہی کو سمجھتے ہیں، ان کے ساتھ سختی کریں گے تب ان کی سمجھ میں یہ مسئلہ آئے گا. اور اسی طرح دعوت دینے والے اور نصیحت کرنے والے اور وعظ اور ارشاد کرنے والے اور نیکیوں کو پھیلانے والے اور برائیوں کو روکنے والے، اس شعبے کو اختیار کرنے والوں پہ یہ بھی واجب ہے کہ یہ لوگ ہر حال میں، ہر معاملے میں، ہر زمانے میں، ہر وقت، ہر مقام پہ، ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں اور تقویٰ کو اختیار کریں. ترمذی کی حدیث ہے جس کو امام احمد بن حنبل نے اور الدارمی نے اور طبرانی نے اپنی اپنی کتب میں نقل کیا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ایک صحابی سے کہ اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. اتق اللہ حیث ما کنت، تم جہاں کہیں بھی ہو، جس حال میں ہو، ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہو. دعوت دینے والے داعی اور نصیحت کرنے والے ناصح اور تبلیغ کرنے والے مبلغ اور اصلاح کرنے والے مصلح، ان کو یہ چاہیے کہ ہر حال میں خلوت و جلوت، ہر حال میں اللہ سے ڈریں، اپنے اندر تقویٰ پیدا کریں. دوسروں کے پاس جاتے ہو، نصیحت کرتے ہو اور دوسروں کے سامنے ان واقعات، آیات و احادیث کو بیان کرتے ہو، پہلے اپنے آپ کو تقویٰ کے رنگ میں ڈھال لو. اتق اللہ حیث ما کنت، ہر حال میں اللہ سے ڈرو. کیوں؟ اس لیے کہ تم لوگوں کے لیے نمونہ ہو، اسوہ ہو، قدوہ ہو، لوگ تمہیں دیکھ دیکھ کے سیکھتے ہیں. تو جب تم اور تمہارا قدوہ ٹھیک ہوگا تقوی پہ ہوگا تو لوگ اسی کو اختیار کریں گے، اور جب تمہارے قول اور فعل میں تضاد ہوگا، تمہارے کرنے اور کہنے میں فرق ہوگا، تو لوگ صرف تم ہی سے نہیں بلکہ دین سے بھی نفرت کرنے لگیں گے. اس کا سبب تم بنو گے، اور اللہ کے سامنے جواب دہی کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لو. اس لیے اتق اللہ حیث ما کنت، ہر حال میں اللہ سے ڈرو. امام احمد ابن حنبل علیہ رحمت اللہ پر مامون خلیفہ کی طرف سے جب مسئلہ خلق قرآن پہ تنبیہ ہوئی اور آپ کی گرفتاری ہوئی اور آپ کو سزا ملی، تو لکھا ہے کتب میں کہ شاگردوں میں سے ایک شاگرد المروزی نے امام احمد ابن حنبل سے کہا کہ اے استاذ، اے ہمارے شیخ، اللہ نے ارشاد فرمایا ہے قرآن میں کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. یہ کیا ہو گیا کہ آپ حکومت کی مخالفت آپ نے مول لی، اور یہ کیا ہو گیا کہ آپ نے بہت سارے لوگوں اور بڑی بڑی طاقتوں کی مخالفت مول لی، آپ کو تکلیف ہوگی، ایزا ہوگی، آپ کو قتل کر دیا جائے گا. اور اللہ نے فرمایا ہے لا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو. اس لیے میری آپ کو نصیحت ہے کہ آپ اپنے موقف میں نرمی پیدا کیجئے، اپنے لہجے میں نرمی پیدا کیجئے، اور خواہ مخواہ اپنے دشمنوں کی تعداد میں اضافہ مت کیجئے. امام احمد ابن حنبل سے جب یہ گفتگو ہوئی شاگرد کی، تو امام اپنے گھر میں نظر بند تھے، اور آپ کے گھر سے باہر نکلنے پہ پابندی تھی، لیکن جب کبھی موقع ملتا تھا تو آپ اپنی کھڑکی کھول کر سامنے کھڑے ہو جاتے تھے، اور آپ عجیب منظر دیکھتے تھے کہ ہزاروں اور لاکھوں لوگ اس گلی میں اور اس مقام پہ کہ جہاں آپ کے گھر کی کھڑکی اور دروازہ کھلتا ہے، قلم اور کاغذ لیے ہوئے اور دوات لیے ہوئے کھڑے نظر آتے تھے. وہ اس انتظار میں تھے کہ امام رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی کوئی حدیث سنائیں گے اور کوئی فقہ کا مسئلہ بیان کریں گے، تو ہم اس کو لکھ لیں گے اور محفوظ کر لیں گے. امام رحمت اللہ علیہ نے کھڑکی کھولی اور اپنے شاگرد سے کہا کہ ذرا ادھر آؤ، اور آ کر کہا کہ دیکھو یہ تمہیں کیا نظر آتا ہے. شاگرد نے کہا کہ مجھے تا حد نگاہ لوگ نظر آتے ہیں اور لوگوں کے سر نظر آتے ہیں. امام نے ان سے کہا کہ جاؤ اور جا کر ان سے پوچھو کہ کس لیے کھڑے ہیں. شاگرد گئے اور جا کر لوگوں سے پوچھا، لوگوں نے جواب یہ دیا کہ ہم اس انتظار میں ہیں کہ کب امام کے ہونٹ ہلے، زبان ہلے، یہ کچھ ارشاد فرمائے اور ہم اس چیز کو لکھ لیں، تاکہ ہمارے پاس امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے نکلے ہوئے ملفوظات اور ارشادات ہمارے پاس محفوظ ہو جائیں. امام احمد ابن حنبل نے یہ جملہ اپنے اسی شاگرد کی زبانی کہلوایا، اور اس کے بعد تاریخی جملہ ارشاد فرمایا جس کو کتب میں محفوظ کر لیا گیا کہ یا مروزی اضل هؤلاء كلهم اقتل نفسی ولا اضل هؤلاء، اے مروزی اضل هؤلاء كلهم، کیا تم اس بات کو مناسب سمجھتے ہو کہ میں ان سب کو گمراہ کر دوں اور ان کی امیدوں اور آرزوؤں پہ پانی پھیر دوں؟ اقتل نفسی ولا اضل هؤلاء، میں اپنے آپ کو قتل تو کر سکتا ہوں، اپنے آپ کو ہلاکت میں تو ڈال سکتا ہوں. اپنے آپ کو قتل کرنے سے مراد یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے اگر میرے لیے سزائے موت مقرر ہے اسے تو میں قبول کر سکتا ہوں، ولا اضل هؤلاء، لیکن ان کو میں گمراہ نہیں کر سکتا. آپ نے دیکھا کہ امام احمد ابن حنبل کا موقف اتنا مضبوط تھا کہ حالات اور مخالفت اور پریشانی اور جیل اور قتل کی دھمکیاں انہیں ان کے صحیح موقف سے الگ نہ کر سکیں اور ہٹا نہ سکیں. تو یہ اس میں عبرت اور نصیحت اور سبق ہے ہر داعی کے لیے اور ہر ناصح کے لیے اور ہر مبلغ کے لیے کہ وہ ان آباء و اجداد اور ان سلف صالحین کی سیرت کا مطالعہ کرے کہ ہمارے ان ائمہ اربعہ رحمت اللہ علیہم اجمعین نے اور ان کے بعد آنے والے علماء حق نے کس کس طریقے پہ اپنی اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا، شہید ہو گئے، لیکن حق بات کو انہوں نے ترک نہیں کیا، اس کو انہوں نے چھوڑا نہیں ہے۔ نصیحت کرنے والے، ناصح اور دعوت دینے والے داعی کے لیے جن باتوں کا جاننا ضروری اور بہتر اور مناسب ہے، ان میں ایک یہ بھی ہے کہ وہ جس طرح ابھی کچھ دیر قبل امام ابن تیمیہ کا قول میں نے آپ کو سنایا کہ دعوت اور نصیحت کے لیے تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے، العلم قبلہ والرفق معه والصبر بعده، العلم قبلہ والرفق معه والصبر بعده۔ دعوت اور نصیحت کرنے سے پہلے علم، اور اس کے ساتھ ساتھ رفقت یعنی نرمی اور شفقت، اور اس کے بعد صبر۔ تو دعوت دینے والا داعی اور ناصح، اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی دینی مدرسے میں 6 یا 8 یا 10 سال لگائے اور باقاعدہ ڈگری لے کے وہ شیخ الحدیث یا مفسر یا محدث بنے، یہ ضروری نہیں ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ وہ دین کا علم سرے سے حاصل ہی نہ کرے اور بغیر علم کے حاصل کیے ہوئے وہ عالم بن کے فتوے دینا شروع کر دے یا تفسیر وغیرہ کے دروس دینے شروع کر دے، نہیں، بلکہ جتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے اور جتنا علم وہ حاصل کر سکتا ہے اتنا علم وہ ضرور حاصل کرے، علماء کی خدمت میں حاضری دے اور ان سے علم سیکھے، اور جتنی باتیں اس تک پہنچ چکی ہیں کم از کم ان باتوں کو دوسروں تک پہنچائے۔ صحیح بخاری میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بلغوا عنی ولو آیہ، اگر مجھ سے تم تک ایک حدیث ایک بات بھی پہنچی ہے تو اس کو دوسروں تک پہنچا دو۔ تو ہر مسلمان خاتون عورت اور ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان نوجوان اور ہر مسلمان بوڑھے اور بوڑھی پر یہ فرض ہے کہ جتنی دین کی باتیں ان تک پہنچی ہیں کم از کم ان باتوں کو دوسروں تک وہ ضرور پہنچائیں، یہ ان پر فرض ہے اور واجب ہے۔ تو جو عام فہم باتیں ہیں، نصیحت والی باتیں ہیں، فائدے والی باتیں ہیں، ان کو جو آپ نے علماء سے سنی ہیں یا اچھی کتابوں میں پڑھی ہیں، ان کو آپ جہاں بھی جس مقام پر بھی جو شخص بھی آپ کو ملے اس سے گفتگو کے دوران ان باتوں میں سے چند اچھی باتوں کو ان کے سامنے بیان کر دیجئے اور ان باتوں کو ان تک پہنچا دیجئے۔ داعی چونکہ قدوہ اور نمونہ ہوتا ہے، اور بقول امام ابن تیمیہ کے اس کے لیے علم کا حاصل کرنا اسی لیے ضروری ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا یہ قول صحیح بخاری میں موجود ہے کہ تعلموا قبل ان تسودوا، قیادت کرنے سے پہلے اور نصیحت کرنے سے پہلے علم کو ضرور حاصل کرو۔ تسودوا سیادت سے ہے، سیادت کی مفہوم، سیادت کا مفہوم ہے قیادت۔ تو قیادت سے پہلے اور لوگوں کی قیادت کے شوق سے پہلے، بڑا شوق ہے آپ کو قائد بننے کا اور لیڈری کرنے کا اور لوگوں کی قیادت کرنے کا، تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے تم کسی عالم کے پاس جا کر یا کسی مرکز پر جا کر جہاں علم پڑھایا اور لکھایا اور سمجھایا اور سکھایا جاتا ہے، وہاں جا کر تعلموا، علم کو حاصل کرو۔ یہی وجہ ہے کہ کتاب العلم صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب باندھا، اس کا عنوان یہ رکھا، باب العلم قبل القول والعمل۔ یہ باب اس چیز کے بیان میں ہے کہ القول، العلم قبل القول والعمل، کہ کچھ کہنے یا کچھ کرنے سے پہلے کیا کرو، علم حاصل کرو۔ قبل القول والعمل، کچھ کہنے اور کرنے سے پہلے علم حاصل کرو۔ ایک بزرگ کا قول ہے کہ بلا علم جو بات بھی کی جائے اس سے تاثیر و برکت حاصل نہیں ہوگی اور وہ بات فائدہ مند نہیں ہوگی۔ اللہ کی طرف سے فتح و نصرت دین کے علوم کے سیکھنے کے بعد آتی ہے، اور یہ وہ طریقہ ہے جس طریقے پہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کو قرآن اور حدیث کے علوم سکھائے۔ یہ بات بھی داعی اور ناصح کے لیے اور ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم نصیحت کرتے ہوئے یا دعوت دیتے ہوئے جو گفتگو کرتے ہیں، اور اس گفتگو میں جو کچھ ہم کہتے ہیں اس کی پہلے ہم تحقیق کر لیں کہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں کیا ہم نے ان باتوں کو کسی صحیح مستند عالم سے سنا ہے، قرآن پاک میں کہیں ہم نے پڑھا ہے، کسی صحیح حدیث میں یہ بات موجود ہے۔ اگر تحقیق سے یہ بات ثابت ہو جائے تب تو آپ اس بات کو دوسروں تک پہنچائیے، اور اگر تحقیق سے ثابت نہ ہو تو پھر کسی بھی قسم کی گفتگو کرنے سے پرہیز کیجیے۔ سورہ النحل 14 میں آیت نمبر 116 میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبُ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ۔ کسی چیز کے بارے میں یہ مت کہا کرو بغیر تحقیق و بغیر علم کے کہ هذا حلال و هذا حرام، یہ حلال ہے یہ حرام ہے۔ لتفتروا علی اللہ الکذب، بغیر علم اور تحقیق کے اگر اس طرح کہو گے تو اللہ پہ تم جھوٹا بہتان باندھو گے، اور جو اللہ پہ جان بوجھ کے جھوٹا بہتان باندھتا ہے لا یفلحون، وہ فلاح و کامیابی نہیں پا سکتا۔ یہ تو تھا قرآن کا معاملہ، یا کسی ایسی بات کا معاملہ جس کو آپ اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ نے فرمایا ہے، اللہ کا حکم یہ اس طریقے پر ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور اگر اس بات کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہے، یعنی آپ اس قول کو، اس بات کو، اس مسئلے کو رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف منسوب کر رہے ہیں یہ کہہ کر کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا یہ کہہ کر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا یہ کہہ کر کہ حدیث میں یوں آتا ہے، اس سلسلے میں بھی تحقیق کی ضرورت ہے۔ ورنہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اور اس حدیث کو 63 کے قریب صحابہ نے روایت کیا تو یہ حدیث تواتر کے درجے تک پہنچ گئی، اور تواتر کہتے ہیں اس حدیث کو متواترہ، یعنی حدیث متواترہ جس کے بارے میں جھوٹ کا امکان ہی سرے سے ختم ہو جائے، اس کو کہتے ہیں حدیث متواترہ جو تواتر کے ساتھ ثابت ہو۔ 63 سے زیادہ صحابہ نے اس حدیث کو روایت کیا، ارشاد فرمایا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو متعمدا، جو جان بوجھ کے مجھ پہ جھوٹ بولے وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ تو اس لیے اس بارے میں بھی ہمیں احتیاط کرنی چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی قول کو منسوب کریں اور حقیقت میں آپ نے ارشاد نہ فرمایا ہو۔ اور اس کے لیے یہ بھی ایک اچھا طریقہ ہے کہ ہم لوگ علماء سے اپنا ربط رکھیں، اور جس کسی مسئلے میں اشکال ہو ہم علماء اہل علم سے پوچھ کے اپنی تسلی اور تشفی کر لیں۔ اور اس کا ایک بہترین طریقہ دوسرا یہ بھی ہے کہ ہر ساتھی کے گھر میں چھوٹا سا کتب خانہ، اسلامی لائبریری ضرور ہونی چاہیے، جہاں مختلف قسم کی تفسیریں، احادیث کی کتابیں، فقہ کی کتابیں اور دوسری اچھی کتابیں ہونی چاہیے۔ کسی مسئلے کو اگر تلاش کرنا ہو تو کسی کتاب میں تلاش کر کے آپ اپنے ساتھیوں کو بتا سکتے ہیں کہ میں نے فلاں کتاب میں اس مسئلے کو لکھا ہوا پایا ہے، اس کتاب کے مصنف فلاں بزرگ ہیں، وہ مستند جید عالم دین ہیں، انہوں نے اس بات کو اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ تو چھوٹا سا مکتبہ یہ ہر گھر میں ہونا چاہیے، اور ہمیں اچھی کتابوں سے استفادہ حاصل کرنا چاہیے۔ ویڈیو اور آڈیو کیسٹ یہ بھی اسلامی لائبریری اور اسلامی مکتبے کا ایک خاص عنصر اور جز اور حصہ بن چکی ہے اس زمانے میں۔ تو اچھی کیسٹ، آڈیو ہو یا ویڈیو، دینی، اصلاحی، اسلامی کیسٹ، یہ بھی ہر گھر میں ان کا مجموعہ، بڑی تعداد میں یہ کیسٹ ہمارے پاس موجود ہو، تاکہ وقتاً فوقتاً ہم اپنے بھائیوں اور اپنی بہنوں اور اپنی پڑوس میں اور اپنے دوست احباب، خاندان اور رشتہ داروں میں یہ کیسٹ ہم تقسیم کر سکیں کہ یہ کیسٹ دیکھو اور سنو، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے کسی کو ہدایت دے دے۔ اور کتاب سے اچھا رفیق اور سفر، ہم سفر اور اچھا دوست، اچھا ہم نشین اور کوئی نہیں ہے۔ اسی لیے شاعر نے کہا کہ وخیر جلیس فی الزمان کتابو، وخیر جلیس فی الزمان کتابو، کہ میرے اس دور میں سب سے اچھا جلیس اور دوست تو اچھی کتاب ہے۔ اس لیے کہ اگر کوئی دوست ہے آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا اور آپ اس کے ساتھ بیٹھے ہیں، دوران گفتگو اس بات کا اندیشہ اور ڈر ضرور رہتا ہے کہیں غیبت نہ ہو جائے، کوئی غلط بات نہ نکلے، لیکن اچھی کتاب یہ ہے، اچھی کتاب کی نشانی یہ ہے کہ آپ اس میں اچھائی ہی پائیں گے، کوئی برائی اس میں نہیں ہوگی۔ وخیر جلیس فی الزمان کتاب، اس زمانے میں بہترین دوست اچھی کتاب ہے۔ دعوت دیتے ہوئے، نصیحت کرتے ہوئے، وعظ اور تقریر کرتے ہوئے، درس دیتے ہوئے، گفتگو کرتے ہوئے، کسی مخصوص گناہ یا برائی کی طرف توجہ دلانا مقصد ہو یا اس سے منع کرنا یا روکنا مقصد ہو، تو اس میں داعی اور ناصح کے سامنے دو صورتیں ہوتی ہیں. ایک صورت تو یہ ہوتی ہے کہ اس برائی کا نام لے کر اس سے لوگوں کو روکا جائے، اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ مصلحتاً اس برائی کا نام نہ لیا جائے بلکہ عام گفتگو کی جائے اور لوگوں کو تمام کبیرہ گناہوں سے بچنے کی تلقین کی جائے. اور یہ دونوں صورتیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کی زندگی میں ہمیں یہ نظر آتی ہیں. مثلاً بعض اوقات یہ ہوتا تھا کہ آپ علیہ السلام کو یہ خبر اور یہ اطلاع پہنچتی تھی کہ بعض حضرات نے یا بعض دوستوں یا ساتھیوں نے فلاں قسم کی غلطی کی ہے اور وہ غلطی نہیں ہونی چاہیے تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نام لینے کے بجائے اور اس غلطی کا نام لینے کے بجائے آپ ایک عام فہم گفتگو اور عام فہم نصیحت ارشاد فرما دیا کرتے تھے. اور اس سے یہ ہوتا تھا کہ نہ تو سب کو یہ معلوم ہوتا تھا کہ کس نے غلطی کی ہے، اس کی شرمندگی اور بے عزتی اور رسوائی بھی نہیں ہوتی تھی، اور وہ شخص خود ہی سمجھ جاتا تھا کہ چونکہ یہ غلطی میں نے کی ہے اس لیے مجھے آئندہ یہ غلطی نہیں کرنی چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ میری وجہ سے ہی یہ جملہ اور یہ کچھ جو کچھ بھی کہا جا رہا ہے میرے فائدے کے لیے کہا جا رہا ہے. انس رضی اللہ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں اور یہ صحیح مسلم میں ہے کہ کچھ لوگ آئے صحابہ میں سے اور انہوں نے آ کر آپ کے گھر والوں سے آپ علیہ السلام کی گھر کی عبادات کے بارے میں پوچھا کہ آپ گھر میں کیا کرتے ہیں. جب آپ کی ازواج مطہرات نے اور گھر والوں نے ان اصحاب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کے بارے میں اور آپ کے اذکار اور اوراد اور معمولات کے بارے میں بتایا تو انہوں نے سنا، اور سننے کے بعد وہ لوگ تین تھے، ان میں سے ایک نے کہا کہ لا اتزوج النساء، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ان میں سے بعض نے کہا، صحیح مسلم کی روایت میں یہ ہے کہ ان میں سے بعض نے کہا. فقال بعضهم، یہ انس رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں کہ ان نفرا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم سألوا ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن عمله فی السر، فقال بعضهم لا اتزوج النساء، وقال بعضهم لا آکل اللحم، وقال بعضهم لا انام على فراش. آپ کی عبادات کا سن کر ان میں سے بعض نے یہ کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا، اور بعضوں نے یہ کہا کہ ہم لوگ گوشت نہیں کھائیں گے، اور بعضوں نے یہ کہا کہ ہم آج کے بعد سوئیں گے نہیں. فحمد اللہ واثنى علیہ فقال، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ اطلاع ملی کہ کچھ لوگ آئے تھے اور انہوں نے آ کر آپ کے بارے میں پوچھا تھا، اور جب ان کو بتایا گیا تو ان میں سے بعض نے یہ کہا کہ ہم سوئیں گے نہیں، بعض نے یہ کہا کہ ہم شادیاں نہیں کریں گے، بعض نے یہ کہا کہ ہم گوشت نہیں کھائیں گے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لے گئے مسجد میں، خطبہ پڑھا، اللہ کی تعریف بیان کی، اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ ما بال اقوام قالوا کذا وکذا، ان لوگوں کا کیا ہوگا، ان لوگوں کو اس بات کو سمجھ لینا چاہیے، وہ لوگ غلطی پر ہیں، قالوا کذا وکذا، جنہوں نے یوں یوں کہا تھا. اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے عورتوں سے نکاح بھی کیا ہے، میں کھانا بھی کھاتا ہوں اور میں سوتا بھی ہوں، اور فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میرے ان طریقوں کو ترک کر دے وہ مجھ سے نہیں ہے. تو صحیح مسلم کی اس حدیث میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کا نام نہیں لیا بلکہ ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں اور یہ باتیں مناسب نہیں ہیں. تو آپ نے ان کا نام نہیں لیا بلکہ عام فہم بات کی، سب لوگ سمجھ گئے، جن کی غلطی تھی انہوں نے توبہ کر لی اور آئندہ کے لیے بھی دوسروں کو نصیحت ہو گئی. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا، ہم سب کی ماں اور پوری امت کی ماں، اما عائشہ رضی اللہ عنہا یہ کہتی ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا بلغه عن الرجل شیئا لم یقل ما بال فلان یقول ولكن یقول ما بال اقوام یقولون کذا وکذا. ابو داؤد کی یہ حدیث ہے. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا یہ کہتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملتی تھی کہ فلاں شخص نے یوں کہا ہے تو آپ یہ نہیں کہتے تھے کہ فلاں شخص نے جو کچھ کہا ہے وہ غلط ہے، بلکہ یہ کہتے تھے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں، بعض لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں اور یہ باتیں ان کو نہیں کہنی چاہیے، نہیں کرنی چاہیے۔ تو آپ اس شخص کا نام لے کے اسے شرمندہ نہیں کرتے تھے دوسروں کے سامنے، اس کو رسوا نہیں کرتے تھے، اس کو ذلیل نہیں کرتے تھے، اس کو تانے نہیں دیتے تھے، بلکہ عام فہم بات کرتے تھے سب ساتھیوں کے سامنے، اور ان ساتھیوں میں وہ شخص بھی موجود ہوتا تھا جس سے یہ غلطی ہوئی ہوگی، تو وہ سمجھ جایا کرتا تھا کہ یہ غلطی تو مجھ سے ہوئی ہے، مجھے آئندہ یہ غلطی نہیں کرنی چاہیے۔ اس طریقے پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ درس دیا، ہمیں یہ سبق سکھایا کہ جہاں مصلحت کا تقاضا ہو تو وہاں عام فہم بات کی جائے تاکہ لوگ سمجھ جائیں، لیکن جہاں کوئی ایسی برائی ہو اور ایسا برا شخص ہو کہ اس کی خباثت اور اس کی شرارت اور اس کی ایذا اور اس کی مخالفت اور اس کی بغاوت اس سے نقصان ہو رہا ہو، تو وہاں یہ کہا جائے گا کہ سود کھانا اور ظلم کرنا اور فلاں فلاں کام کرنا یہ حرام ہے، یہ کبائر میں سے ہے، اور فلاں آدمی جو ظالم ہے، فلاں آدمی جو کھلم کھلا بغاوت کرتا ہے، فلاں آدمی جو کھلم کھلا اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا اعلان کرتا ہے، اس سے لوگوں تم بچو، اس سے ہوشیار رہو، اس کے پھندے میں تم لوگ نہ پھنسو۔ اس لیے کہ فرعون کا نام لے لے کر اس کی مذمت کی گئی، ابو جہل اور ابو لہب کا نام لے لے کر قرآن تک نے ان کی مذمت کی ہے کہ تبت یدا ابی لہب وتب، جہاں کسی کا نام لینا ضروری ہو تو اس ظالم اور اس فاسق اور اس فاجر اور اس برے آدمی کا نام لے کر اس کی مذمت کی جائے گی، کیونکہ قرآن نے ہمیں یہ سکھایا ہے تبت یدا ابی لہب وتب۔ لیکن جہاں مصلحت ہو تو وہاں عام فہم بات کی جائے گی، دونوں چیزیں ہمیں ملتی ہیں قرآن میں بھی اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت میں بھی۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ بھی دعوت و تبلیغ اور دین اور نصیحت ہی میں سے ہے۔ ہماری گفتگو نصیحت سے چلی ہے کہ مسلمان کے مسلمان کو جو حقوق ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ مسلمان اپنے بھائی کو نصیحت کرے، اور جس کو نصیحت کی جائے وہ نصیحت کو سنے اور قبول کرے۔ تو اسی نصیحت میں یہ بھی شامل ہے کہ نیکیوں کا پھیلاؤ اور برائیوں سے روکنا، اور یہ بہت اہم ذمہ داری ہے، اور اس کو اللہ تعالی نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 میں ارشاد فرمایا کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، تم میں ضرور ایسی جماعت ہونی چاہیے، ضرور ایسا ایک گروہ ہونا چاہیے، چند لوگ ضرور ہر ملک، ہر محلے، ہر شہر، ہر جگہ ایسے ضرور ہونے چاہیے جو کیا کریں، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، نیکیوں کو پھیلائیں اور برائیوں سے روکیں، اور جو لوگ یہ کام کرتے ہیں اولئک هم المفلحون، یہی لوگ دنیا و آخرت میں فلاح اور کامیابی پانے والوں میں سے ہیں۔ جو اپنے حلقے میں، اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں، اپنے محلے میں، اپنے شہر ملک میں اور ہر جگہ لوگوں کو نیکیوں کی تلقین کرتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، یہ فلاح و کامیابی والوں میں سے ہیں۔ اور اس امت مسلمہ کو جو اللہ نے خاص مقام عطا فرمایا، اس کا ذکر بھی آگے چل کے آیت نمبر 110 میں ہے، ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ کیوں بہترین ہو؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اخرجت للناس، تمہیں اللہ تعالی نے بھیجا ہے لوگوں کے لیے، لوگوں سے تم کیا کہو گے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم لوگ نیکیوں کو پھیلاتے رہو گے، نیکیوں کا حکم کرو گے اور برائیوں سے روکو گے، یہ ہے تمہارا وصف اور یہ ہے تمہاری نشانی اور یہ ہے تمہاری پہچان۔ اور ایمان والوں کے بارے میں ارشاد فرمایا سورہ حج کی آیت نمبر 41 میں، الذین امکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ان کو ہم حکومت دے دیں، ہمارے محبوب بندے اور متقی لوگ، ان کو اگر حکومت مل جائے تو یہ نمازیں قائم کرتے ہیں اور قائم کریں گے، زکات دیتے ہیں اور دیں گے، اور امر بالمعروف کریں گے اور کرتے ہیں، اور نہی عن المنکر کرتے ہیں اور کریں گے، نیکیوں کو پھیلائیں گے برائیوں سے روکیں گے۔ یہی ایمان والوں کی نشانی کہ جب ان کو حکومت مل جائے تو وہ حکومت کی پوری مشینری کو اور پوری توانائی اور طاقت کو اس بات کے لیے استعمال کریں کہ نیکیاں پھیلیں برائیاں کم ہوں۔ یہ نہ ہو کہ اگر حکومت ملے تو دن رات ٹی وی اور ریڈیو سے برائی نشر ہو اور فحاشی نشر ہو، بے پردگی نشر ہو، موسیقی نشر ہو، یہ مسلمان کی شان نہیں ہے اور یہ ایمان والے مومن کی شان نہیں ہے۔ ایمان والے کی شان یہ ہے جو اللہ سے ڈرتا ہو، جس کو یقین ہو کہ اس نے ایک نہ ایک دن مرنا ہے، جس کو یقین ہو کہ قبر کے اندھیرے میں اس نے سینکڑوں سال رہنا ہے، جہاں اس کی حکومت، اس کی پارٹی، اس کی طاقت، اس کی اولاد، اس کا پیسہ، اس کا ملک، اس کے قبیلے کے لوگ، اس کی